روح اور سلوک میں ریاضت اور مجاہدہ کرایا جاتا ہے؟ آپ سے بھی کرایا گیا؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ تصوف اور سلوک میں ریاضت اور مجاہدہ کرایا جاتا ہے، آپ سے بھی کرایا گیا، کیا یہ ضروری ہے؟ حضرت فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ طالب کی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس قسم کا خطرہ رہتا ہے اور جس قسم کے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہی مجاہدہ کرایا جاتا ہے. کسی سے توازوں کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اور کسی کو قوت بہیمہ کو کم کرنے کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے. کسی کو شہرت کا شوق ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز حب جا ہے، جو سالکین کے قلوب سے سب سے اخیر میں نکلتی ہے. سب مشکل چیز ہے، ساری بزرگی آ جاتی ہے، آخر میں ہوتا ہے کہ سارا دین کام میرے نام سے ہو. سب سے بڑی چیز حب جا ہے، جو سالکین کے قلوب سے بھی سب سے آخر میں نکلتی ہے. اور ہر ایک کا حب جا الگ ہوتا ہے. عالم کا حب جا الگ ہوتا ہے، قائد اور زعیم کا الگ ہوتا ہے، ہر ایک سے اس کے موافق بات کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک سے لگا بندھا ایک ہی مجاہدہ کرایا جائے اور سب ایک جیسی چلا کاٹے اور سب کو ایک نسخہ دیا جائے. جب بیماریاں مختلف ہیں تو ظاہر ہے ان کے مناسب طریقے سے ان کے لیے دوا تجویز کی جائے. مربی صاحب بصیرت ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کس قسم کے مجاہدے کی ضرورت ہے اور کس قسم کے ریاضت اور مجاہدے کی بالکل ضرورت نہیں. فرمایا اصلاح نفس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں بڑی مفید اور چشم کشا ہیں. فرمایا اصلاح نفس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں بڑی مفید اور چشم کشا ہیں. حضرت کے ہاں عام طور پہ بظاہر مجاہدہ نہیں لگتا، لیکن بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. کیا اخلاق سنوارنا کوئی کم مجاہدہ ہے؟ معاملات چھوٹا یا بڑا اس کی صفائی کوئی کم مجاہدہ ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ سید سلمان ندوی جو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالمی طور پر شہرت رکھتے تھے، وفد خلافت میں مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ لندن وغیرہ گئے، پھر مکہ میں مؤتمر اسلامی منعقد ہوئی، اس میں مدعو کیے گئے، پھر خلافت کے کاموں میں برابر برابر شریک رہے. محقق کے روزگار، سیرت نگار، بہت بڑے مصنف جن کے بعد کتابیں بے نظیر ہیں، مثلا خطبات مدارس، مدراس، سیرت عائشہ، اتنے سب کمالات اور شہرت کے باوجود ان کو اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی اور تھانوی کے پاس چلے گئے. تھانوی نے اجازت بھی دی، ان کی بڑی قدر کی اور ان کی شان میں قصیدہ کہا. سلمان گیر اخلاص عمل. حضرت پر علمی آدمی تھے، علمی ذوق ان پر اس طرح چھایا ہوا تھا کہ خال خال ہی ایسا نظر آتا ہے. ہر وقت علمی کاموں میں دماغ کو مشغول رکھتے تھے، فلاں مضمون لکھ رہے ہیں، فلاں کتاب کی تصنیف میں مشغول ہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں کتب خانے سے فلاں کتاب لے آؤ، کسی سے عرض کر رہے ہیں فلاں کتاب میں فلاں مضمون دیکھو، اس کی بے شمار زندگی میں مثالیں ملتی. دماغ اسی میں لگا ہوا. اور میں علمی ذوق یہ نہیں کہلاتا کسی وقت ضرورتاً کوئی کتاب لکھ دی، لکھ دی، اس کو بھی علمی ذوق نہیں کہتے. مطلب کسی وقت ضرورت کے درکت کتاب اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم علمی ذوق کہتے ہیں. اور فرمایا علمی ذوق یہ نہیں کہلاتا کہ کسی وقت ضرورتاً کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی علمی کام کر دیا، بلکہ یہ ذوق ہر وقت ذہن و دماغ پر حاوی رہتا ہے، اعصاب پر چھایا رہتا ہے، خون میں مل جاتا ہے. حضرت سے پوچھا، آپ نے حضرت رائے پوری سے جب کہا تھا کہ ہم اپنے اندر کچھ نہیں پاتے، اس وقت حضرت رائے پوری نے آپ سے جو کہا تھا، تو آپ تاریخ و دعوت عظیمت پوری کیجئے، تو کیا اس کام سے آپ کی روحانی ترقی سمجھتے تھے؟ حضرت یہ مجاہدہ کروایا، آپ کتاب لکھیں. حضرت فرمایا میں اپنے اندر کچھ نہیں پاتا، میں آپ تاریخ و دعوت عظیمت لکھیں. کیا اس کام سے آپ کی روحانی ترقی آپ سمجھتے تھے؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، خود توجہ فرماتے ہوں گے. اس کام کی اہمیت جتانے اور ہمیں اسے مشغول رکھنے کا ایک انداز تھا. دعوت کے لیے استغنا کی ضرورت، اور موجودہ طلباء مدارس کی صورتحال پر تشویش. راوی میں آج سورہ شعراء پڑھی گئی، جس میں متعدد انبیاء کا ذکر ہے، اور ہر نبی کے تذکرے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال کیا گیا کہ تمام انبیاء کے ذکر میں یہ موجود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا استغنا دعوت کے لیے از حد ضروری ہے، اس کے بغیر دعوت کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اب استغنا مال سے بھی ہو اور جاہ سے بھی ہو. اس وقت مال سے استغنا تو ہو جاتا ہے، لیکن جہاں سے بڑی مشکل ہوتا ہے. جاہ عزت طلب کرنا، استغنا دعوت کے لیے از حد ضروری ہے، اس کے بغیر دعوت کام ہو نہیں سکتا. یہ ایک ہتھیار ہے دائیوں کے پاس، اس سے ان کا کام بآسانی ہو سکتا. استغنا میں ایک تاثیر ہے، جس طرح ذکر اللہ میں ایک تاثیر ہے، اسی طرح استغنا میں ہمیشہ سے ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے. لیکن آج ہمارے مدارس میں یہ فضا چل پڑی ہے کہ مدارس سے فارغ ہوئے اور ملازمت کے چکر میں خلیج کا رخ کیا، تو بھائی قطر چلے گئے. اس زمانے میں عربی حضرت کی آمد بہت تھی، جو عربی جانتا ادھر بھاگ جاتا. دکانوں میں ملازم ہو گئے، جس کام سے ان کو کچھ مناسبت بھی نہیں وہ کام بھی کرنے لگتے ہیں، صرف پیسے کے لیے، یا کچھ نہیں تو وہاں مسجد میں مؤذن ہو گئے. پھر فرمایا ہماری خواہش ہے کہ اگر اللہ سہولت پیدا کرے تو عرب ممالک سے چندے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے، اس سے بھی اثر پڑتا ہے، صرف دعوت کا تعلق رکھا جائے. ہر مصنف کا ایک طرز ہوتا ہے اور امتیازی پہلو ہوتا ہے جو اس کے تمام تصانیف میں نظر آتا ہے. خاص اسلوب ہے، ایک طرز ہے، اور اس کا اپنا ایک امتیازی پہلو ہے اس کی تصانیفات کا. آپ نے مختلف موضوعات پر لکھا، تاریخ لکھی، سیرت لکھی، سوانح لکھی، عقائد پر لکھا، آپ کی تمام تحریرات میں قدر مشترک کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہماری تحریروں کا بنیادی مضمون اور مرکزی موضوع جس کو قدر مشترک کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی صلاحیت اور ابدیت پر اعتماد بحال کیا جائے. بڑی تنخواہ پر اعتماد ہے کہ کام ہو جائیں گے، بڑے عہدے اور منصب پر اعتماد ہے یہاں آ گیا تو زندگی اس کی بن جائے گی، اچھے معیشت پر اعتماد ہے، بچے کو اس پہ لگا دیا بس اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی. ضرورت ہے کہ اسلام پر اعتماد بحال کیا جائے کہ قیامت تک اسلام ایسا سکہ ہے جو نجات دہندہ اور فلاح اور کامیابی اور کامرانی پر لے جا سکتا ہے. یہ اعتماد بحال کیا جائے، اسلام کی صلاحیت اور ابدیت پر اعتماد بحال کیا جائے کہ آج دنیا میں جتنے مسائل اور فساد اور الجھنے، اسلام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر اس پر عمل پیرا ہو تو دنیا ان فساد سے اور ان مصائب سے نجات پا لے گی. ہمارے گھر کی زندگی کی مشکلات ہیں، ہمیں اعتماد ہو کہ اس کا حل 100% اسلام پہ چلنے میں. ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ہماری سوسائٹی میں مسائل ہیں، ہمارے ملک میں مسائل ہیں، آج امت مسائل سے دوچار ہے، تو ہمارا اعتماد اور یقین ہو کہ اس کا حل صرف اسلامی کی زندگی میں. اگر یہ ہمارا اپنا اعتماد ہمارا بحال ہو جائے نا، تو ہماری پہلی ترجیح کیا بن جائے گی؟ مکمل اسلامی زندگی اپنانا، اپنے لیے بھی اور اپنے ماتحتوں کے لیے بھی، اگر ہمارا اعتماد اس پہ بحال ہو جاتا. ڈاون ڈول نہیں ہوگا، کچھ اسلامی کچھ غیر اسلامی، کچھ مسلمانی کچھ غیر مسلمانی، جدھر کا رنگ چڑھا آیا وہیں کا رنگ چڑھ گیا. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام پر اعتماد نہیں ہوتا. ماحول میں آیا تو دیندار ہے، ماحول سے نکلا تو، اور بس اوقات ماحول میں رہ کر بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ ٹوپی کیوں پہن لی، پگڑی کیوں پہن لی، داڑھی کیوں رکھ لی، کپڑے کیوں پہن لیے، اچھا نہیں لگ رہا. میں اسے اسلام پر اعتماد نہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے بےچارا ماحول سے مجبور ہے یا بڑوں سے مجبور ہے، ورنہ اگر اسے آزادی مل جائے فارغ ہو جائے. لیکن اگر اسلام پر اعتماد آ جائے کہ میری زندگی کی فلاح، نجات، کامیابی، میرے مسائل کا حل، مجھے عزت، سعادت، شرافت اسلام سے، تو پھر تو کرے گا. اس کے اندر مسائل اور مشکلات کے حل ہونے کا یقین ہو، بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن میں یہ بات پوری وسوخ کے حد بیٹھ جائے. اس کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے، بڑا عالمی ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں کو خود اسلامی زندگی پر اعتماد نہیں، اس سے ہمارے مسائل کا حل، اور اس سے ایک اچھی ایک معزز قوم اور ایک معزز گھر کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ اعتماد نہیں. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.